بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یکم اپریل 2005, مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں مطالعہ قرآن حکیم کے ضمن میں سورہ قاف آیات 30 تا 40 تک کا مطالعہ کرایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم, بسم الله الرحمن الرحیم. وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محیص. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما, آمين يا رب العالمين. یہ سورہ قاف کی آخری آیات ہیں. آج یہ چھٹا جمعہ ہے کہ ہم سورہ قاف کا مطالعہ کر رہے ہیں. ارادہ تو یہ ہے کہ آج یہ سورت مکمل ہو جائے, لیکن وہی ہوگا کہ جو اللہ کو منظور. تذکیر بالقرآن کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مقام, جو اصل حقائق ہیں اس کائنات کے, اس کون و مکان کے, جو اصل سوالات ہیں جو انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں, ان سب کا قطعی اور حتمی اور یقینی علم اسی کا نام ایمان ہے. اور اس کی بار بار یاد دہانی یہ انسان کی اہم ترین ضرورت ہے, اس لیے کہ دنیا میں رہ کر وہ اس میں کھب جاتا. یہ متاع الغرور ہے, دھوکے کا سامان ہے. یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ دنیا عارضی ہے, یہ مانتے ہوئے بھی کہ ہماری موت آنی ہے, تو یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, لیکن ہم اس میں گم ہو کر بالکل ایسے مسمرائزڈ ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم نے اسی دنیا میں رہنا ہے, یہی ہماری منزل ہے, یہی سب کچھ ہے, یہی کا نفع نفع ہے, یہی کا نقصان نقصان ہے. یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے, اس سے نکلنے کے لیے تذکیر, یاد دہانی, پھر ایک مرتبہ سبق کو تازہ کرنا, اس کی ضرورت ہے. اور وہ ضرورت ہے جو بہت ہی بھرپور طور سے پوری ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے جس کا عنوان ہے سورہ قاف. اگرچہ ہم 35ویں آیت تک پڑھ چکے ہیں لیکن چند آیات کا ترجمہ میں دوبارہ کروں گا تاکہ ربط مضمون پھر سے قائم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. میدان حشر کا نقشہ کھینچا گیا اور پھر جہنم کا ذکر آیا, ان لوگوں کا تذکرہ آیا جو جہنم رسید ہوں گے, اور پھر اس دن کی ہولناکی کے حوالے سے فرمایا ہم پوچھیں گے اس دن جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی, تیرا پیٹ بھر گیا. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِید, لیکن اس کی طلب ابھی باقی ہوگی, وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, یعنی اس آیت کا جو اصل میسج ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھا اور آخرت کو بھلائے رکھا, اللہ تعالیٰ انہیں بے دریغ جہنم میں ٹھونکے گا جیسے کہ اس نے وعدہ کیا ہے. اس میں کوئی شے اس کی آڑے نہیں آ سکتی. یہ قرآن جو ہے یہ کلام حق ہے, اس میں جو کچھ کہا گیا وہ محض ڈراوا نہیں ہے, وہ محض لوگوں کو صرف یرکانے کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کچھ الفاظ آ جائیں وہ نہیں ہے, یہ حقیقت. اور پھر جس نے بھی ان چیزوں کا انکار کیا ہے اور جو اللہ کے کلام کی روح سے جہنم کے مستحق ہے انہیں اللہ تعالیٰ جھونکے گا جہنم اور بھر دے گا جہنم کو اسے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ, متقین کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنہیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی آخرت یاد تھی, جنہوں نے آخرت کو اپنی منزل بنایا, ان کے لیے جنت نزدیک لے آئی جائے گی, غیر بعید, اور وہ ویسے بھی کچھ زیادہ دور نہ ہوگی. اب یہ ایگزیکٹ حالات کیسے ہوں گے یہ تو وہیں جا کر کھلے گا, جیسے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ہے اس دن کی ہولناکی بہت شدید ہے, بہت شدید, وہ میدان حشر اور اس کے مراحل. لیکن یہ وعدہ بھی ہے کہ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ, جو متقی ہیں اس تقوی کے معیار پر پورے اترنے والے ہیں اللہ کے ہاں, اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے. اب یہ اس کی قدرت ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ کیسے کرے گا یہ وہاں جا کے معلوم ہوگا. تو جنت قریب لے آئی جائے گی, اہل جنت کو اہل تقویٰ کو زیادہ مشقت نہیں ہوگی, خود جنتی کو قریب لے آیا جائے گا. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ, یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, اور اس کا وعدہ ہر اس شخص سے تھا جو اواب, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرنے والا, کوئی معاملہ کوئی مشکل ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا, دل میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے والا, یہ ہے اواب. مسئلہ انفرادی ہو یا اجتماعی, کسی کا ذاتی ہو یا قومی, ہر معاملے میں اللہ ہی سے رجوع کرنے والا. اور اللہ سے رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یہ ہے ہمارے لیے اواب. یہ ایک مینٹیلٹی ہے, یہ ایک شخصیت کا ایک رخ ہے, وہ اللہ کو مطلوب ہے. یہ نہیں کہ سب کوئی دنیا کے لیے ہو رہا ہے, بھاگ دوڑ دنیا کی ہے, ساری سوچ دنیا کی ہے, ہر وقت اپنی عقل سے فیصلے ہوتے ہیں, کسی وقت جا کر مسجد میں نماز پڑھ لی, کبھی عمرہ ادا کر دیا, یہ اواب نہیں ہے. حفیظ, حفیظ کا مطلب ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پاسداری کرنے والا, جو بھی حدود اللہ ہیں, حلال حرام, جس سے روک دیا اس سے رک جانے والا, جس کا حکم دیا اس کو بجا لانے والا, اور ہر وقت اسی حفیظ کے اندر بھی وہ مفہوم ہے. اس میں ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا, احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ کو اپنے دل میں محفوظ رکھو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, تمہیں یاد رکھے گا. تو حفیظ اس معنی میں کہ ہر وقت اللہ کی یاد میں معمور رہنے والا, اور اللہ کے احکامات کی پاسداری کرنے والا پورے طور پر. اور ساتھ ہی ان کا ایک وصف اور بیان ہوا، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا غیب میں رہتے ہوئے. ہمارے اوپر جو غیب کے پردے حائل ہیں اس کی تفصیل میں ایک موقع پہ بیان کر چکا ہوں، اس میں اب میں مزید وقت نہیں لوں گا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انسان کو غیب میں رکھا گیا. کیوں رکھا گیا؟ امتحاناً، یہ تو امتحان ہے، اس امتحان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. اسے ایک طرف غیب میں رکھا گیا، ایک طرف ایسی فیکلٹیز دی گئیں جس کے ذریعے وہ حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اسے نور فطرت عطا ہوا ہے، اسے ڈیوائن سپارک دیا گیا ہے. ونفخت فیہ من روحی، اضافی طور پر اس کی سہولت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے گئے، اللہ نے اپنا کلام نازل کیا اور وہ بآسانی اپنے رب کو، اپنے خالق و مالک کو پہچانتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے یہ حق ہے، یہی میری فطرت کی آواز ہے، پکار ہے. چنانچہ وہ اس پکار کے نتیجے میں دنیا میں رہتے ہوئے بھی رحمان سے ڈرتا رہا کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے. یہاں ہم شترے بے مہار نہیں آئے کہ اپنا اپنا وقت پورا کریں اور جو وسائل ہیں ان کو استعمال کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، دوسرے حقوق کے حقوق پر دست درازی کریں، جہاں ہاتھ پڑے وہاں ہاتھ ماریں. اور کامیاب شخص یہاں وہی ہے جو اس طریقے سے چلتا ہوا خود اور اپنے بچوں کو اوپر مقام پر لے جائے دنیا میں، تو وہی کامیاب سمجھا جاتا ہے. وہ تو بیوقوف ہے نا کہ جو کچھ اصولوں کے لیے دنیاوی نعمتوں پر لات مارے. نہیں، امانت ہے، دیانت ہے، صداقت ہے، یہ حرام سے بچنا ہے. آج کی وکیبلری میں تو یہ بیوقوفی. من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا رہا ان غیب کے پردوں میں رہتے ہوئے بھی. یہ ہے اصل میں وہ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا. قرآن مجید میں سورہ طور میں جو اسی سلسلہ جو ہے سورتوں کا، دو سورتوں کے بعد ہے، اہل جنت کا ایک مکالمہ نقل کیا گیا. جب وہ جنت پہ پہنچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے شاد کام ہو رہے ہوں گے، اور بڑی ایک اس میں کئی جگہوں پر ایک دل لگی بھی ہو رہی ہوگی، مزہ بھی ہو رہا ہوگا. وہ جام کے لیے جو شرابن طہورہ پیش کی جائے گی، اس کے لیے چھینا جھپٹی بھی ہوگی، اس کا بھی قرآن میں نقشہ ہے. تو ایک اسٹیج پر وہ آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ تمہارا عمل وہ کون سا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا مستحق سمجھا اور آج تم یہاں پر ہو. تو قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، قرآن مجید نے جو ان کا قول نقل کیا ہے، یعنی جو چیز جنت میں پہنچانے والی ہے انسان کو، ان میں جو اہم ترین شے ہے، ڈیسائسو، وہ کہیں گے کہ انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، ہم دنیا میں رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ کی اس حضور حاضر ہونے سے ڈرتے رہتے، ہر وقت آخرت کا خیال ہمیں دامن گیر رہتا تھا، ہم نے اپنی منزل دنیا کو نہیں بنایا، آخرت کو سمجھا تھا. یہ ہے ڈیسائسو. تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور وہ آیا ہے قلب منیب کے ساتھ، رجوع رہنے والا دل اللہ کی طرف، جس کا قبلہ بالکل صحیح ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور جس کا نماز روزہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جینا مرنا نماز قربانی سب صرف اللہ کی. قلب منیب کا جو یہاں پر لفظ آیا ہے، اسی کے متبادل قرآن مجید میں کی ایک اور ٹرمینالوجی ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ ہے قلب سلیم. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اس جا ربہ بقلب سلیم. یہ قلب سلیم سے کیا مراد؟ اسی طرح حضرت ابراہیم ہی کے ذکر میں ایک مقام پر آیا اللہ من اتى اللہ بقلب سلیم، آخرت میں بھی کامیاب وہی ہوں گے جو قلب سلیم کے ساتھ آئے. یہ قلب سلیم کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، اسی کے لیے پھر قلب منیب ہے. قلب اصل میں ایک استعارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائن اسپارک انسان میں رکھا، جو ایک نور فطرت اسے عطا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا وہ فطرت اللہ. ایک طرف تو نفس امارہ ہے اس کا، وہ تو پستی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. ایک اس میں نورانیت ہے، ایک نور فطرت ہے، اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. ایک ڈیوائن اسپارک ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، وہ کہاں ہے انسان میں، اسی جسد کے اندر وہ شے بھی ہے. مجھے اقبال نے کہا کہ اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی. میں اپنے اس جسد خاکی کا تو بہت خیال رکھتا ہوں، اس کی طرف میری توجہ ہے، اس کا بڑا میں نگہبان ہوں، کہیں کوئی زخم لگ جائے، کوئی پھنسی نکل آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی کھانسی ہو، بھاگتا ہوں ڈاکٹر کی طرف. لیکن وہ جو شے اندر ہے، ایک اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، اس کی نگہبانی مجھ پر بڑی بھاری ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا میرے لیے بڑا مشکل. اس شے کا جو محل اور مقام قرآن نے معین کیا وہ ہے قلب، اور وہ انسان کے سینے میں ہے. اب یہی وہ مادی قلب ہے یا سینے میں کوئی اور مقام ہے جسے اس اعتبار سے قلب کہا گیا، اس کا ہم تعین نہیں کر سکتے، یہ اللہ کو معلوم، لیکن ہے. اور قلب سلیم کیا ہے؟ کہ وہ نور فطرت جو ہے وہ آلودہ نہ ہو گناہوں سے، معصیت سے، غلط ماحول سے، غلط تربیت سے، وہ اپنے اسی توحید پر، جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والا، یہ وہ تبان فطرتن لے کر آتا. جس شخص نے اپنے اس نور فطرت کی حفاظت کی ہے، اب اس کا قلب قلب سلیم. سلیم کہتے ہیں محفوظ، صحیح و سالم، جس میں کہیں کوئی آلودگی نہیں ہے، پولیوٹ نہیں ہوا وہ کہیں سے، یہ ہے قلب سلیم. اور انسانی تاریخ میں ہر دور میں معاشرہ چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی مثال آپ کو مل جائے گی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پھر بھی قلب سلیم رہتا ہے. انبیاء کی تاریخ میں قرآن مجید نے اس حوالے سے جس مثال کو سب سے زیادہ نمایاں کیا وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس لیے کہ پیدا ہوئے ہیں آزر کے گھر میں، جو بت تراش تھا، جو اس بت کدے کے اندر اس ماحول میں جہاں بتوں کی پرستش ہوتی ہے وہاں کا ایک مذہبی پیشوا تھا، اس کے گھر میں جنم لینے والا، اور وہ سجدے سے نہ صرف انکار کرے بلکہ بتوں کو جا کے توڑ پھوڑ دے اور کہے کہ میں تو بس ایک رب کو ماننے والا ہوں، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ قلب سلیم، اس جا اور اب بہو بقلب سلیم. اور یہی نہیں کہ وہ ایک مثال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے، ہم تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ معاشرہ اپنے زوال اور انحطاط کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا، شرک اور کفر کی جہالت اور تاریکیاں تھیں، یقیناً تھیں. 2500 سال سے وہاں پر کوئی نبی رسول نہیں آیا اس علاقے میں، عرب میں، تو جو گمراہی کی جو کیفیت ہوگی اس کا آپ تصور کر سکتے. اور پھر بت کدہ، خانہ کعبہ کو بت کدہ بنا دیا گیا، وہ توحید کا مرکز، 360 بت رکھے ہوئے تھے. اس ماحول میں بھی ایسے لوگ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اور آپ کی بعثت سے قبل، جنہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، جن کا وہ قلب سلیم تھا، وہ فطرت اپنی سلامتی کے ساتھ محفوظ تھا. ورقہ بن نوفل کون تھے؟ وہ تلاش حقیقت میں گئے، حضرت خدیجہ کے چچا، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا، تلاشی حق میں نکلے وہاں سے اس بت قدے سے گھبرا کر, اور پھر خاک چھانتے ہوئے بالآخر جو آخری نبی حضور سے پہلے تھا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر ایمان لے آئے, عیسائی ہو گئے, اور انہوں نے پہچان لیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت ابو بکر کی مثال ہے, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا عکس تھے, وہی سلامتی یہ فطرت, وہی خوش اخلاقی, وہی بلند کردار, وہی یہ کہ کسی بت کے آگے کبھی سجدہ ریز نہیں ہوئے, یہی معاملہ حضرت ابو بکر کا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ ایسے شخص کے سامنے جب حق کی بات آتی ہے اور وحی کی آواز پہنچتی ہے تو اسے ایک لہجہ نہیں لگتا ایمان لانے میں اور حق کو قبول کرنے میں. دیکھیے اس کا دل پہلے ہی اپنی سلامتی پر ہے فطرت. حضرت سعید بن زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, وہ خود بھی سلیم الفطرت انسان تھے اور بالکل ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سے تھے. ان کے والد زید, ان کا انتقال ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی سے پہلے, تو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ شخص بھی موحد کامل تھا, کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا بلکہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر وہ دعا کرتا تھا, پروردگار میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تجھے پوجوں, میں بیزار ہوں ان بتوں سے. یہ ہے وہ قلب سلیم, اسی کا ذکر قلب کا لفظ آگے بھی آئے گا. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, قرآن مجید اس کو ایک اہم حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے, یہ انسان کے اندر موجود ہے. ہاں سلامتی پر نہیں رہتا, کسی پر آلودگی آ جاتی ہے غلط ماحول اور غلط تربیت کے اثرات سے, اس قلب کے اوپر جو ہے وہ راس کی تہ, خاک کی تہ, گندگی جو ہے وہ آ جاتی ہے آلودگی, اس کو دور کرنے والی شے یہ قرآن ہے, آیات قرآن. جب وہ دور ہوگی تو اندر سے پھر ایمان از خود برآمد ہو جائے گا. یہ ہے پروسیس آف ایمان. تو من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام, ایسے لوگوں کو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ. ذلک یوم الخلود, اب یہ ہمیشگی کا دن ہے, نہ کوئی بھی موت آئے گی اور نہ کبھی یہ نعمتیں ختم ہوں گی. غیر ممنون, لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید. ان جنتوں کی نعمتوں کے بارے میں تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دو لفظوں میں ساری بات سمجھا دی. جو کچھ بھی تمہارے اندر طلب ہوگی, خواہش ہوگی, جو تم چاہو گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا. نمبر ایک, وَلَدَيْنَا مزید, اور وہی سب کچھ نہیں ہے, ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ تمہارے تخیل کی رسائی ہی وہاں تک نہیں ہے. ایسی نعمتیں بھی ملیں گی, ان کے بارے میں تم دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, اب یہاں پھر اللہ کا جلال ظاہر ہو رہا ہے. قرآن مجید کا انداز جو ہے وہ خطابت کا ہے, وہ کتاب اس معنی میں نہیں ہے کہ جیسے تحریر کتاب لکھی جاتی ہے, ایک موضوع شروع ہوا اور بس اسی کو لے جانا ہے اینڈ تک, پھر نیا موضوع شروع کرنا ہے, بلکہ خطبہ, خطبہ میں خطاب ہوتا ہے. مختلف موضوعات جو ہیں وہ کبھی اس پر کبھی اس پر گفتگو ہوگی, کبھی براہ راست حاضرین سے خطاب ہو رہا ہوگا, کبھی جو لوگ غائب ہیں انہیں حاضر سمجھ کر ان سے بات ہو رہی ہوگی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ, ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو تباہ و برباد کیا. یہ کس کھیت کی مولی ہیں, یہ قریش, یہ سرداران قریش جو ہیں, کیا حیثیت ہے ان کی. اشد منہم بطشن, وہ قوت و طاقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے. بڑی بڑی تہذیبیں گزری ہیں, ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے, ایک آیت میں اس کو پھر ریپیٹ کرتے ہوئے فرمایا, فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ, تو جب ہمارا عذاب ان پر آیا, جب انہوں نے اللہ کی وحی کو اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور پھر اس کی پاداش میں ہمارا عذاب آیا, تو لگے بھاگنے, کریجنے لگے شہروں میں, یعنی کوئی جائے پناہ تلاش کرنے کے لیے بھاگ دوڑ بہت کی انہوں نے، حل میں محیص ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں تھی. جب وہ عذاب آیا تو کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اس عذاب کو روک سکے. اور جن قوموں پر عذاب آیا ہے ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ہے کہ جڑ کاٹ دی گئی ان قوموں کی، فقط عذاب القوم الذین ظلموا، اس طرح سے جڑ کاٹی گئی کہ ایک بھی متنفس، کوئی ایک بچہ بھی ان کا جو ہے وہ باقی نہیں رہا. یہ ہے عذاب ہلاکت استیصال. ان نفی ذالک لذکر، اب یہ آیت بہت اہم ہے. وہ جو میں نے قلب کی بحث کی ہے اس بحث میں، اس کے پس منظر میں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ان نفی ذالک لذکر لمن کان له قلب، یقیناً اس میں ہے یاد دہانی اور نصیحت ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے. دل تو سب کے پاس ہے، قلب کے بغیر تو حیات کا کوئی تصور نہیں، لیکن یہ دل اس کی بات ہو رہی ہے، وہ قلب منیب، وہ قلب سلیم. جس کے پاس وہ قلب سلیم ہے وہ تو فوراً اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھائے گا. اسے حق کو سمجھنے اور قبول کرنے میں ایک لہجے کی بھی دیر نہیں لگے گی. حضرت ابو بکر تو اس کی سب سے زیادہ روشن مثال ہے، حضرت عثمان بھی انہی میں سے تھے سلیم الفطرت لوگوں، حضرت سعید بھی تھے، یہ سابقون الاولون جو بالکل شروع میں ایمان لائے ہیں وہ کون تھے؟ یہ وہ تھے کہ جن کا دل پہلے زندہ تھا، فطرت پہلے سلیم تھی، انہیں دیر نہیں لگی. جن کے دلوں پر غلاف آ گئے تھے اس غلاف کو ہٹنے میں وقت لگا. غلاف تھے، بعض غلاف پھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہٹ ہی نہیں سکتے، وہ تعصب کا غلاف ہوتا ہے. سب کچھ جان کر سمجھ کر بھی جو ہے وہ جب تعصب کا غلاف اتنا سخت ہوتا ہے، وہ ضد، اس کا کوئی علاج نہیں. اور ایسے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ بالآخر کیا کرتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر پھر مہر لگا دی جاتی ہے. یہ پھر بات کہاں آ رہی؟ قلب پر مہر لگتی ہے. تو ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب، یہ سب کچھ جو کہا گیا اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، موعظت ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ نمبر ایک، دو باتیں کی گئی. ایک تو اس کے لیے ہے جو قلب رکھتا ہے، قلب سلیم کا مالک ہے، وہ تو فوراً فائدہ اٹھائے گا. او القى السمع وهو شهید، یہ ہے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، کہ اگر وہ قلب سلیم نہیں بھی ہے تو یہ نہیں کہ راستہ بند ہو گیا. یا وہ شخص کے جو کان لگا کر توجہ سے سنے پورے دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ. اللہ کے اس کلام پر غور کرے، اسے سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کرے، توجہ سے پڑھے، اس کے بھی وہ پردے اور غلاف جو ہیں جو قلب پر ہیں وہ ہٹ جائیں گے. وہ اگر کوئی گرد آئی ہے تو دور ہو جائے گی، کوئی آلودگی ہے تو دھل جائے گی. دو طریقے ہیں اس حقیقی ایمان کو اندر سے برآمد کرنے کے، وہ ایمان کے جو انسان کے نور فطرت کا حصہ ہے. یہ بات سمجھ لیجئے، ایمان کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو باہر سے لا کے انسان کے اندر انجیکٹ کی جائے، یہ اندر ہے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، اس کو برآمد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے مولانا روم نے ایک بڑی خوبصورت تمثیل دی ہے کہ ایک سنگ تراش سے اس کے بچے نے سوال کیا کہ ابا جان، یہ آپ نے یہ جو بت بنایا ہے، یہ بت آپ نے کیسے بنا لیا؟ پتھر کا بت اتنا بڑا. اس نے کہا کہ بت میں نے نہیں بنایا، بت اس چٹان کے اندر موجود تھا، میں نے اوپر سے کہیں سے ایک انچ کہیں سے دو انچ جو ہے پتھر ہٹا دیا تو وہ بت اندر سے برآمد ہو گیا. یہ تمثیل انہوں نے دی ہے اس بات کو سمجھانے کی. ایمان اصل میں اندر موجود ہے، ایک چنگاری ہے، راکھ آ گئی ہے، راکھ کو ہٹائیں گے تو اندر سے وہ دہکے گی. وہ آگ باہر سے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اس کو ہٹانے کا جو آلہ ہے وہ یہ قرآن ہے، آیات قرآنی، اس میں غور کرو، آیات آفاقی ہیں، زمین و آسمان کی تخلیق میں مظاہر فطرت میں غور کرو، لازماً تمہارا دل اس طرف گواہی دے گا، اشارہ کرے گا کہ ایک ذات ہے جو کل حسن کل خیر تمام خوبیوں کے مالک ہے، علی کل شئین قدیر ہے، بکل شئین علیم ہے، جو الخالق ہے، المالک ہے، الرازق ہے، الصانع ہے، الباری ہے. تو یہ غور کرنے سے وہ فطرت کی گواہی اندر سے ہی برآمد ہو جائے گی. تو اس کے حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو کسی کا قلب اتنا محفوظ ہے، اس نے اپنی زندگی گزاری ہے فطرت کے مطابق، شروع سے گناہوں سے دور، غلط ماحول اور تربیت کا کوئی اثر اس نے قبول نہیں کیا، اس کا نور فطرت اتنا مضبوط تھا، اتنا سالم تھا. اور اگر یہ نہیں ہے، اس پر غلاف اور پردے آ گئے ہیں، تو ان کو ہٹانے کے لیے او القى السمع وهو شهید، جو شخص پینے توجہ سے سنے گا اللہ کے کلام کو اور دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ، شہید کہتے ہیں حاضر، حاضر باش، یہ نہیں کہ سرسری سے سنا، ایسا ہر شخص اس قرآن کی ہدایت اور اس میں جو نصیحت اور معزت ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پکڑ کر راہ ہدایت پر لے آئے. یہی قرآن تھا، اس کی تاثیر اہل عرب کے لیے جتنی مؤثر تھی، اس کی زبان ہمارے لیے اس درجے مؤثر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس زبان کے رموز سے، اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کی ادبیت سے واقف تھے، اور وہ کلام براہ راست جیسے دل پر اترتا ہے. ایک پنجابی شخص کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے کلام باہو میں جو اثر ہے، اب غالب کا شعر سنا دیں تو وہ تو دل میں اترے گا نہیں، ترجمہ کر کے بتانا پڑے گا، اس سے اس کی تاثیر ختم ہو جائے گی. تو سب سے بڑھ کر قرآن یہ تاثیر رکھتا تھا اپنی زبان و ادب کے حوالے سے عربوں کے لیے، اور سب سے بہتر واعظ اور مبلغ اور مدرس اور معلم نوع انسانی کے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود اگر ابو جہل ایمان نہیں لایا تو کیا سبب تھا؟ ابو لہب محروم رہ گیا، کتنے ہی رہ گئے محروم، کیوں محروم رہے؟ نہ تو وہ قلب سلیم تھا، نہ انہوں نے توجہ سے اس کو سننے کی کوشش کی، ایک کان سے سنا دوسرے سے اڑا دیا تمسخر. بلکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ تو احتیاط کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر جاتے تھے کہیں کوئی بات واقعی دل پر اثر نہ کر جائے، یہ تو طرز عمل تھا. لہذا قرآن مجید جو ان دلوں پر سے پڑے ہوئے پردوں کو ہٹانے میں جو سب سے مؤثر شے ہے، وہ بھی ان کے لیے بے اثر ثابت. یہ ان کا اپنا غلط طرز عمل تھا، قرآن کی تاثیر موجود. تو ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام. ہم نے پیدا کیا، تخلیق فرمایا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں. یہ بات قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آئی ہے، لیکن یہاں ایک خاص نقطہ آگے اضافی آ رہا ہے. اس کے حوالے سے تو اتنی بات سمجھ لیجئے کہ عالم خلق، اللہ تعالیٰ کے دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے کہ جس میں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اس کا کلمہ کن جیسے ہی ادا ہوا وہ چیز وجود میں آ گئی، اس میں نہ کوئی وقت لگا، نہ کوئی ٹائم ہے، نہ کوئی اس میں مراحل ہے. ایک عالم خلق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عالم ہے. یہ پیدا کرنے کے دو انداز ہیں چیزوں کو. یہ عالم خلق، یہ اصل میں یہ کون و مکان جس میں ہم رہتے ہیں، ٹائم اینڈ سپیس، زمان و مکان کے حدود، ان سب کا تعلق عالم خلق سے ہے. یہ زمین و آسمان، یہ مادی کائنات، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہر چیز کو اپنے نقطہ عروج تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے، بیج سے درخت بننے میں بھی وقت درکار. ایک انسان جو ہے وہ اچانک وجود میں نہیں آ جاتا، وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہے. پہلے تو رحم مادر میں وہ 9 مہینے جو ہیں وہ مختلف مراحل سے گزرا ہے، پھر اس کی پیدائش کے بعد بھی اس کے مراحل ہیں، وہ بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، شباب ہے، ان سب سے گزرتا ہے۔ یہ عالم خلق، آسمانوں اور زمین کو ہم نے پیدا کیا 6 دنوں میں۔ یہاں پر یہ نہیں آیا کہ آسمانوں اور زمین کو ہم نے کہا کن اور وہ وجود میں آ گئے۔ ہر جگہ قرآن ہی کہتا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، اور دن سے بھی کیا مراد ہے؟ 2 مقامات پر تو یہ فرمایا کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1 دن اللہ کا تمہارے حساب سے جو 1000 سال ہے ان کے برابر ہے۔ اور ایک مقام پر یہ بھی ہے سورہ معارج میں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، اور وہاں پر 1 دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر قرار دیا گیا۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ بہت طویل عرصہ لگا ہے اس کائنات کو اس شکل اختیار کرنے میں جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف مراحل سے گزری۔ تو 6 دن میں، لیکن یہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ عالم خلق بھی اسی کا ہے اور عالم امر بھی اسی کا ہے، اللہ لہ الخلق والامر۔ یہ کسی نیوٹن نے، آئنسٹائن نے پیدا نہیں کیا، کوئی فرعون یا کوئی نمرود خالق نہیں تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، ہم نے ہی پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور یہ ہمارا اپنا ایک طریقہ ہے، ہماری سنت ہے، اس کے مطابق ہم نے 6 دن اس میں لگے ہیں، 6 ادوار ہیں، بہت بڑے بڑے مراحل۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، جو اضافی بات یہاں پر آئی ہے وہ سمجھ میں آئے گی جب انجیل ہمارے ذہن میں محفوظ ہو کہ کس چیز کی نگیشن کی جا رہی ہے۔ یہاں جو تحریف کیا گیا محرف ہے انجیل کے اندر، فرمایا وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکن اور تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انجیل میں جو تحریفیں کی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہاں بھی 6 ہی دنوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن پھر 7ویں دن آرام کیا، اور اس سے یہ ویکینڈ کا کانسیپٹ جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ 7 دن کا ہفتہ، 6 دن کام کرو، 1 دن آرام کرو۔ تو اس کی نگیشن ہے کہ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب، اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، ہم نے اگر 6 دن میں پیدا کیا تو کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی، کسی قسم کی تھکن اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی حیات ہے اور ہماری بھی حیات ہے، لیکن ہم اپنی حیات پر قیاس کرنے لگے کہ اللہ کی حیات بھی ایسی ہے، تو یہ تو ہماری نافہمی ہے نا۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی حیات ایسی ہے کہ نہ اس میں نیند کا کوئی تصور ہے نہ اونگ اسے آتی ہے۔ کوئی انسان ہمیں دکھا دیں جسے نہ اونگ آتی ہو، جو نہ نیند آتی ہو، جو اس سے مبرہ ہو، تو یہ ہے اس کی حیات اور ہے۔ وما مسنا من لغوب، اپنے اوپر قیاس مت کرو، اسے کوئی تھکاوٹ لاحق نہیں ہوئی۔ فصبر علی ما یقولون، تو اے نبی آپ تو صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اس کے لیے طرح طرح کی دلیلیں لاتے ہیں، شیطان بھی انہیں پٹیاں پڑھاتا ہے، سجھاتا ہے، آپ صبر کیجئے، کہنے دیجئے جو کہتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں جو تمام انبیاء کو تعلیم دی گئی، حالانکہ ساتھ ہی خود قرآن میں یہ بات بھی موجود ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھجتا ہے، بڑا انقباس پیدا ہوتا ہے۔ وہی قوم جو صادق اور الامین کہہ رہی تھی، اب وہ آپ کا انکار کر رہی ہے، آپ کو ساحر اور مجنون معاذ اللہ یہ قرار دے رہی ہے، گالم گلوچ کر رہی ہے، استہزاء ہو رہا ہے، اللہ کی شان خلاقی جو ہے اس پر استہزاء ہو رہا ہے۔ اس سب سے ایک گھٹن اندر محسوس ہوتی تھی اور دل جو ہے اس سے یقیناً بھجتا تھا، لیکن تلقین یہ ہے کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے، جو پیغام ہے اللہ کا وہ پہنچاتے رہیے، حق کا اعلان بلند کرتے رہیے، کلمہ حق، لیکن ان کی باتوں پر صبر۔ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور آپ تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے قبل، وقبل الغروب اور غروب سے بھی قبل، ومن الليل فسبح وادبار السجود، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کیا کیجئے اور سجدوں کے بعد بھی اللہ کی تسبیح کیا کیجئے۔ صبر کے لیے جو چیز اللہ نے انسان کو تحفہ عطا کیا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی یاد، اور اس کے لیے بہترین تحفہ نماز۔ یہ صلاۃ جو ہے یہ تحفہ ہے، نماز پنجگانہ معراج کا تحفہ ہے۔ اشارہ کر دیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح کیا کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، قبل طلوع الشمس، طلوع الشمس سے پہلے یعنی فجر سے پہلے، فجر کا وقت ہوتا ہے طلوع الشمس سے پہلے، وقبل غروب، غروب سے پہلے کون سی نماز ہے؟ نماز عصر، ومن الليل فسبحه، اور رات کے وقت بھی تسبیح کیجئے، یعنی غروب کے بعد، اب وہ مغرب ہے یا عشاء ہے۔ وادبار السجود، اور سجدہ کرنے کے بعد، نماز کے بعد بھی اللہ کی تسبیح و تحمید کیجیے۔ اب یہ تو ایک پہلو ہے اس میں، لیکن جو خاص طور پر جس کی طرف میں توجہ دلاؤں گا وہ یہ ہے کہ نماز ایسی اہم چیز جس کا ذکر قرآن مجید میں اور جس کا تاکیدی حکم بار 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 آپ کو ملتا ہے، اس کے اوقات، اس کی ترتیب، اس کی حیثیتیں، ان کا پورا تعین قرآن میں نہیں آپ کر سکتے۔ اب ان آیات سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شروع میں تین نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی، ایک عصر کی، اور ایک مغرب کی۔ کسی نے کہا کہ قبل الغروب کے اندر عصر بھی شامل ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ظہر بھی غروب سے پہلے ہے تو اس کو بھی شامل کر لیا جائے، اور رات کی نمازوں میں ایک مغرب بھی آ جاتی ہے غروب کے بعد، اور ایک عشاء بھی آ جاتی ہے، ان کو بھی شامل کر لیں۔ لیکن کہیں یہ لفظ کہ پانچ نمازیں فرض ہیں اور وہ پانچ یہ ہیں، کہیں آپ کو قرآن میں نہیں ملے۔ نماز کی یہ ترتیب ہے، پہلے کھڑے ہونا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، اور پھر قیام ہے، اور پھر سجدہ ہے، اور رکوع ایک ہے، اور سجدے دو ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے، اور یہ ترتیب آپ کو قرآن میں کہیں نہیں ملے۔ کیوں؟ یہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ دین نام ہے قرآن و سنت دونوں کے مجموعے۔ قرآن میں حکم آ گیا نماز پڑھو، لیکن پڑھو گے کیسے؟ اطاعت کرو رسول کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور رسول کا کام یہ ہے کہ وہ وضاحت کرے جو کچھ وحی آ رہی ہے، اس کی قول سے بھی، عمل سے بھی۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، میں اس میں چاہوں گا چند منٹ لینا۔ عام طور پر جو منکرین حدیث ہیں، جو سنت کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وہ مقام دینے کی وجہ سے اس امت کے اندر اختلاف ہے، افتراق ہے، لوگ ہیں، کوئی ایک حدیث کو مان رہا ہے، کوئی دوسرے کو مان رہا ہے، اور اس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور اس سے بگاڑ جنم لیتا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے معاملہ برعکس، چنانچہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں حدیث کا، ان کا کہنا یہ کہ بس قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اور قرآن خود مکتفی ہے، یہ اپنی ایکسپلینیشن خود کرتا ہے، اس کے اندر ہر چیز واضح کھول کر بتا دی گئی، ہمیں کسی رسول کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی ان کا فلسفہ یہ، وہ کیوں ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی صرف اشارہ کر دوں کہ اگر حدیث اور سنت کو مانے تو یہ ساری روشن خیالی جو ہے وہ جو آج جس کا تصور دیا جا رہا ہے، اس کی پھر کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ لہذا بہتر یہ کہ اس کا انکار کرو اور قرآن کو سمجھو کہ بس یہی کافی ہے۔ تو تاریخی اعتبار سے ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے اس چیز کا نعرہ لگانے والے خوارج، دور خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں یہ فتنہ اٹھا تھا اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے بس اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں مزید اس کو سمجھنے کے لیے کسی قول رسول کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ دور ابھی صحابہ کا دور تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفہ راشد تھے، واقضاہم علی، سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے، دین کی سمجھ رکھنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابہ بھی تھے. پوری امت نے اس وقت کہا کہ یہ گمراہی ہے اور یہ خارج از اسلام ہے، خوارج. اگرچہ وہ لوگ نمازیں پڑھتے تھے، تہجدیں پڑھتے تھے، داڑیاں رکھتے تھے، لیکن اس بات پر کہ انہوں نے کہا کہ ہم قول رسول کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، پوری امت نے ان کا اخراج کیا. یہ تو ہے تاریخی طور. اور اس حوالے سے، نماز کے حوالے سے، میں ایک آپ کو ثبوت پیش کرتا ہوں کہ حدیث اور سنت سے اختلاف اور افتراق نہیں، اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور حدیث اور سنت کو نہ ماننے سے اختلاف اور افتراق پیدا ہوتا ہے. نماز کا ذکر تو قرآن میں سینکڑوں جگہ ہے، سب مانتے ہیں، اب قرآن سے کون نکالے گا. لیکن جو لوگ حدیث کو اور سنت کو نہیں مانتے، ان کے ہاں نماز کے حوالے سے جو اختلاف اور افتراق ہے، وہ ایسا ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نماز کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے، نماز کا مطلب کچھ اور ہے، ایک صالح معاشرہ قائم کرنا ہے. ان میں ایسے بھی ہیں جو سات نمازوں کے قائل ہیں، وہ قرآن مجید سے جب کوشش کرتے ہیں تو کسی کو سات نظر آتی، کوئی کہتے ہیں نہیں تین ہیں، کوئی پانچ، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مظاہر رکوع اور سجود کرنا ظاہراً یہ شرک. نماز کی حیض کو شرک قرار دیتے ہیں. وہ آج تک نماز صلات کے بارے میں متفق نہیں ہو سکے، بلکہ ان میں اتنا اختلاف ہے کہ امت میں کسی اور چیز پر اتنا اختلاف نہیں ہوگا جتنا منکرین حدیث اور منکرین سنت کا صرف نماز کے مسئلے پر اختلاف. اور جو سنت کو اور حدیث کو مانتے ہیں، ان کے اتحاد کا یہ عالم ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی پوری امت ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے، اور اس کی جو بھی فارمیشن ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی. سب کے نزدیک پانچ نمازیں فرض، سب کے نزدیک فجر کی دو ہی رکعتیں ہیں فرض، ظہر کی چار ہیں، عصر کی چار ہیں، مغرب کی تین ہیں، عشاء کی چار ہیں. اسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ فجر کی چار ہیں اور عشاء کی دو ہیں. سب کے نزدیک ایک ہی ترتیب ہے نماز کی، قیام رکوع اور رکوع ایک، پھر قیام، پھر سجدے، سجدے دو. چنانچہ اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں، وہ حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، جعفری ہو، کسی اور امام ابن حزم کا وہ ماننے والا ہو، جو بھی ہو، جو بھی قرآن کے ساتھ سنت کو اور حدیث کو مانتا ہے، وہ سب کے سب حرمین میں ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں کسی کی نماز ڈسٹرب نہیں ہوتی. یہ معجزہ ہے، جبکہ قرآن مجید میں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے کہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز جو ہے اس میں فجر میں دو فرض ہیں اور پھر نماز کی ترتیب یہ ہے. یہ ہے اصل بات، دین نام ہی قرآن و سنت کے مجموعے کا ہے. اس سے جو الگ کرے گا، وہ چاہے قرآن کا کتنا بڑا عالم بردار ہو، وہ سب سے بڑا فتنہ گر ہے، وہ دین کی جڑوں کو کھودنے والا ہے. اور میں خاص طور پر اس نقطے کی وضاحت میں نے اس لیے بھی کی ہے کہ آج کی روشن خیالی جو ہے وہ اصل میں اسی کھونٹے کے گرد یہ ناچ کرنے والی بات ہے کہ حدیث اور سنت جو ہے اس کو دوسرا درجہ دو، اس کو مت مانو. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث وار باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ شروع کی گئی ہے کہ لوگوں میں حدیث کے بارے میں اختلاف کو ذرا اجاگر کیا جائے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے، اس کو بھڑکایا جائے، اور لوگوں کے سامنے یہ بات لائی جائے کہ حدیث کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے. یہ ان کے حصہ ہے. امریکن جو تھنک ٹینکس ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ کس طور سے مسلمانوں میں خلفشار پیدا کرو، اور کس طور سے انہیں جو ہے وہ حدیث سے کاٹ کر اور بے لنگر کا جہاز بنا کر اور پھر انہیں جیسے چاہو جس طرف لے جاؤ جس طرف چاہو لگام دو اور اس کو گھسیٹ لو, یہ اس کا حصہ ہے, اس گیم کا حصہ ہے. اور اسی میں یہ ہے کہ جی شراب کی حرمت لفظ حرام تو قرآن میں نہیں آیا, داڑھی کا حکم تو قرآن میں نہیں ہے, پردے کی وہ وضاحت تو نہیں ہے, فلاں چیز تو نہیں ہے, سب کیا ہے؟ یہ وہی گمراہی ہے. یہ قرآن کو تو پھر موم کی ناک بنا لیں آپ جب اس کو کاٹ دیں حدیث سے اور سنت سے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. چنانچہ وہ خواتین جنہیں کچھ معلوم ہی نہیں, جو عربی نہیں پڑھ سکتی قرآن نہیں پڑھ سکتی, وہ مفسر بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور رجال قوامون علی النساء اس کا اپنا مطلب نکال رہی ہیں, ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف اس سے اپنی ایک تشریح کر رہی ہیں. یہ سب وہ ہے اس سے کاٹ لیا جائے حدیث سے اور سنت سے, تو پھر جو چاہو کرو, پھر بے لنگر کے جہاز ہو, پھر تمہاری نکیل جس کے ہاتھ میں آ گئی وہ جہاں چاہے لے جائے گا, جس وادی میں جائے گا جس گڑے میں جائے گا تمہیں دھکا دے گا. یہ ہے وہ فتنہ جو اس وقت اٹھ رہا ہے. اور اس ضمن میں ابھی ہم نے جو سیمینار کیا تھا میں صرف اس کا حوالہ دوں گا, میں نے بھی جو اس میں بات کی تھی وہ آخری یہ تھی کہ غنیمت ہے کہ ابھی بھی ہمارے حکمران اقبال کا نام لے رہے ہیں, انہیں معلوم نہیں ہے اصل میں کہ اقبال کے افکار کیا تھے, اس لاعلمی کی وجہ سے وہ بیچارے نام دیتے ہیں. اقبال تو کہتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوس, اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچاؤ, مصطفیٰ تک پہنچو, دین تو نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی تب ہم نے اس کو قرآن مانا ہے کہ نہیں, یا مجھ پر یا آپ پر نازل ہوئی تھی, یہ تو ہے ہی نام ہی مصطفیٰ کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں دین ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اور اللہ کی سند موجود ہے, جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے بس اللہ کی اطاعت کی. اور اگر بعود رسیدی دوسرا بھی سن لیجیے, اگر اپنے آپ کو مصطفیٰ سے کاٹتے ہو وہاں تک نہیں پہنچاتے, تمام بو لہبی, پھر جو مرضی دانش بگارو یہ ساری بو لہبی ہے, ابلیسیت ہے اور کچھ نہیں. تو واقعتاً یہ ہے اقبال نے اس چیز کو جس اہمیت کے ساتھ واضح کیا ہے, یہ کم سے کم یہ ہے کہ یہ ان اس آئینے میں ان کو چاہیے کہ اپنی شکل دیکھیں. واقعتاً جو دین ہے ہمارا وہ قرآن و سنت کا مجموعہ ہے, اور قرآن بھی ہمیں ملا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے. آپ کی سنت یا حدیث کو اس کی اہمیت کو گھٹانے کی جو کوششیں بھی ہو رہی ہیں وہ دین کے بخیہ ادھیڑنے والی ہیں, اور یہ اسلام دشمن طاقتوں کو تقویت دینے والی ہیں. ان سے اعلان بیداری کرنا لازم ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ پر اور صحیح دین جو قرآن اور سنت کا مجموعہ ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ آیات باقی ہیں لیکن انشاءاللہ یہ آئندہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.